سورت حجرات مدنی ہے اور اس میں 18 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ گزشتہ سورت کے اندر بلاد کی فتح تھی، اس سورت میں بلاد کی اصلاح ہے کہ فتح تو ہو گیا، اب کرو گے کیا؟ تو پہلا قانون اللہ اور رسول کے آداب، دوسرا قانون جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منفرد آداب، تیسرا قانون صحابہ کی تعظیم، چوتھا قانون پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حسن برتاؤ، چھٹا قانون حضرات صحابہ کی نشانیاں اور علامات، ساتواں قانون مسلمانوں کے باہم جنگ و جدال اور اس کے درمیان مصالحات، آٹھواں قانون مسلمانوں کے تمسخر سے اجتناب، نواں قانون ان کی غیبت نہ کرنا، دسواں قانون ان کے خلاف کھوج نہ لگانا، گیارہواں قانون ان کی غیبت نہ کرنا، بارہواں قانون ان کا نام نہ بگاڑنا، تیرہواں قانون اسلام کے بعد ان کو طعنے نہ دینا، چودہواں قانون مسلمانوں کو اچھے نام سے یاد کرنا، پندرہواں قانون سب مسلمان برابر و یکساں، فضیلت اور برتری تقویٰ سے۔ یہ اصلاح المعاشرت پر مشتمل سورت ہے، حجرات مدنی ہے، 18 آیتیں اور 2 رکوع، نزول میں 106 ہیں اور ترتیب میں 49 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، مت آگے بڑھو اللہ اس کے رسول سے، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے جاننے والے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا اور انہوں نے امیر مانگا کہ آپ ہمارا امیر مقرر کریں، ابوبکر صدیق نے ایک کا نام لیا، عمر نے دوسرے کا نام لیا، اور اپنے اپنے امیر پر اصرار کر کے آوازیں بلند ہو گئی، اس پر یہ آیات نازل ہوئی کہ پیغمبر کی موجودگی میں تم فیصلہ مت کرو، انہیں کرنے دو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے مت بڑھو۔ آیت میں رد ہے مبتدئین کا، کیونکہ مبتدی بھی آگے بڑھتا ہے، پیغمبر نے کام نہیں کیا ہے اور یہ کر رہا ہے، فَكَأَنَّهُ تَقَدَّمَ عَلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ وَفِي الْآيَةِ رَدٌّ مُشْبِهٌ عَلَى الْمُبْتَدِئِ لِأَنَّهُ يَبْتَدِئُ اَي يَتَقَدَّمْ عَلَى يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَأَمَّا الْمُتَّبِي بِالسُّنَّةِ فَهُوَ يَتَّبِي وَلَا يَبْتَدِئِ فالدین هو الاتباع والکفر هو الابتداء، ہم متبعون ہیں اور وہ لوگ مبتدعون ہیں، اس لیے وہ بدعت حسنہ مان رہے اور ہم نہیں مان رہے، کل بدعت ضلالہ۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، مت اٹھاؤ آوازوں کو پیغمبر کی آواز سے، ولا تجہروا له بالقول، اور نہ پکارو ان کو زور سے، کجہر بعضکم لبعض، جیسے زور سے پکارتے ہیں بعض بعض کو، ان تحبطوا اعمالکم، ضائع نہ ہو جائیں تمہاری نیکیاں، وانتم لا تشعرون، اور تم کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ، چنانچہ بعض صحابہ کے حالات ہیں کہ انہوں نے ان آیات کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنی آواز پس کر دی، یہاں تک کہ ان سے استفسار کیا جاتا کہ تم کیا کہتے ہو۔ آیت میں دو مسئلے ہیں، ایک پیغمبر کی موجودگی میں اونچی آواز سے نہ بولنا، اور دوسرا پیغمبر کو عام لوگوں کی طرح نہ پکارنا، اور یہ آداب نبوت سے متعلق ہے۔ اور سزا ایک سنائی ہے، انتحبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، نیکیاں ختم ہو جائے گی تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ دو جرم ایسے ہیں، ایک ارتداد والعیاذ باللہ، اسلام کے بعد پھر کافر ہونا کہ پتہ بھی نہیں چلے گا اور سب نیکیاں ختم، اور دوسری بیعدبی۔ اس پر اشکال ہے کہ بیعدبی تو معصیت ہے، اور معصیت سے حبط عمل ہونا مذہب معتزلہ ہے. حکیم الامت مولانا اشرف علی نے بیان القرآن میں بہترین جواب دیا ہے کہ بے ادبی سے پیغمبر کو ایزا ہوتی ہے، اور ایزا سبب ہے سلب ایمان کا، اور سلب ایمان کے بعد تو نیکیاں ختم ہے. علماء نے آیت سے استدلال کیا ہے کہ درس حدیث اور درس قرآن میں بھی بلند آواز سے متعلقین کا بولنا خلاف ادب ہے، اپنے استاذ اور شیخ کی آواز پر بھی آواز کسنا اور اسے چپ کرانا اور دبانا یہ بھی آیت کے خلاف ہے. وفات رسول کے بعد روزہ اقدس پر بھی انہی آداب کا اجماع امت کے ساتھ لحاظ ہے، اور بلند آواز سے درود اور سلام منع ہے. مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، تلاوت کر رہا تھا، ایک مصری میرے ساتھ بیٹھا تھا، مجھے کہتا ہے آپ پڑھے اونچے پڑھے، بڑا اچھا پڑھتے ہیں، خوش ہوتا ہوں. خیر مغرب کا وقت ہو گیا، جب نماز ختم ہوئی مجھے کہتے ہیں شیخ آپ نے امین بالجہر نہیں کیا حالانکہ وہ سنت ہے. میں نے کہا کہ آمین کہنا سنت ہے، جہر سنت نہیں. کہنے لگا کیوں؟ میں نے کہا جہر قرآن کے خلاف ہے. کون سی آیت ہے جس کے خلاف ہے؟ میں نے کہا بہت ساری آیت ہے. کہنے لگا صحابہ تو اتنا اونچا پڑھتے تھے کہ مسجد گونج جاتی تھی. میں نے کہا سورۃ حجرات سے پہلے یا سورۃ حجرات کے بعد؟ چپ ہو گئے بالکل. سورۃ حجرات میں تو یہ کہ اپنی آواز کو پیغمبر کی آواز سے مت اٹھاؤ، تو جب سارے صحابہ مل کر کہیں گے آمین تو آواز تو اٹھ گئی سب کی. جی تو قرآن کے خلاف، تو حدیث رو رہا ہے یا قرآن کے خلاف ہو رہا ہے؟ تو ہم عامل بالقرآن والحمد للہ علی حال. امام ابو حنیفہ نے اس لیے امین بالجہر کو متروک فرمایا، اور جہر غیر مفرد جائز ہے. آمین پڑھتے ہیں امام سے ولد الضالین، ہم کہتے ہیں آمین، لیکن غیر مقلد جیسے ایڑیوں پہ کھڑے ہو کہ آمین آمین بے شر. انتحبت اعمالکم، نیکیاں تمہاری ختم ہو جائے گی. صحابہ اونچا بولے تو نیکیاں ختم، اور یہ کس شریعت سے اونچا بولتے ہوئے؟ یہ شغالین زمانہ، شغال کہیں کا شغال. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ جھکاتے ہیں اپنی آواز اللہ کے رسول کے سامنے، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لیا اللہ نے ان کے دلوں کا تقوی کے لیے. امتحان برحق ہے، امتحان ضرور ہو. کئی اس رمضان کو تفسیر پوری ہو جائے گی انشاءاللہ، 24 کو امتحان ہو. وہ لوگ جو لکھنا نہیں جانتے یا ویسے شریک ہوئے ہیں دادیے اولا بولے والے، یہ نہ دے امتحان، یہ معاف ہے. ثانی اوانی ہے بعض سالے سے، بلکہ مولوی سہیل صاحب رابع سے نیچے کو مقید کر لے تحریر کے ساتھ، ان کا باقاعدہ جائزہ لے. ایسے خواہ کاغذ خراب کرتے ہیں، لکھ نہیں سکتے. یہ اشکال کرتے کہ جی اسکول اور کالجوں والے ہیں وہ لکھتے ہیں، وہ لکھنا جانتے ہیں، ان کو لکھنے کا سلیقہ ہے. یہ دورے والے وہ پرچے نہیں لکھ سکتے جو خواتین لکھ رہی ہیں. اب لا کے دکھاتا ہوں آپ کو، دیکھیں وہ شیخ کی پوری تقریر باللفظ لکھتی. یہ تو مولوی ہے، ہم تو علماء ہم ایسے لکھ دیں گے، ایسے لکھ لیتے ہیں تو اینک لگا کے دیکھو نمبر بھی گول ہے. ایک طالب نے درخواست دی کہ میں نے بڑی تحقیق کی، آپ نے مجھے فیل کر دیا. میں نے پرچہ منگوایا، اس کو پڑھ کر سنایا. میں نے کہا جواب کا کوئی حصہ اس میں؟ کہنے لگا جواب کا تو کچھ بھی نہیں ہے لیکن تحقیق تو ہے. میں نے تحقیق کس چیز کی ہے؟ جواب اس میں نہیں ہے.
کہا تحقیق تو پھر بھی ہے نا، ادھر ادھر کی باتیں جمع کی.
نشانے پر کلام ہوگا، بالکل نشانے، ایک لفظ اور حرف ادھر ادھر نہیں مانوں گا. اس لیے جو چھوٹے موٹے لڑکے ہیں جو ویسے شریک ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، ثواب مل رہا ہے، مشق ہو رہی ہے، اگلے سال دو، اس کے بعد دو. جو امتحان کے اہل ہے وہ امتحان دے، بس امتحان لینا قرآن کریم سے ثابت ہے. اولئک الذین امتحن اللہ، امتحان لینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی، سبحان اللہ. امتحان بڑا لیتا ہے نا، کس چیز کا امتحان ہے، کس جگہ کا؟ قلوبہم، ان کے دلوں کا. یا اللہ، صحابہ کا کتنا بڑا امتحان ہے. مضمون کون سا ہے؟ التقویٰ.
امتحان میں تین چیزیں ہوتی ہیں، ممتحن،
ممتحن بھی، اور ما یمتحن علیہ. ممتحن اللہ تعالی ہے، ممتحن بھی صحابہ ہے، اور ان کے بھی قلوب ہے. اور مضمون امتحان کیا ہے؟ جیسے آپ کا مضمون دور تفسیر ہے، تو وہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری. تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ کہ آپ توحید اور سنت پر مشتمل مضامین لکھیں گے، اور شرک اور بدعت کی مذمت پر آیات لکھیں گے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. امتحان کے بعد پھر انعام ہوگا. انعام میں تین چیزیں ہوتی ہیں، لہم مغفرہ، ایک تو ان کی بخشش ہو جائے گی، یعنی جان چھوٹ جائے گی تمہاری، جاؤ گھر. ہاں، وہ اجر عظیم، اور اجر بڑا. کوئی سی چیز بھی بطور انعام کے مل جائے امتحان کے بعد، وہ اعزاز ہے. ایک ورق کیوں تمہیں نہ ملے، اس کی حیثیت بوجہ امتحان کے بہت بلند ہے. یعنی انعام کے اندر دینی سربلندی ہونا چاہیے. وفاق کا امتحان ہوتا ہے، کوئی اول آیا، دوم آیا، سوم آیا، وفاق میں کم از کم 1 کروڑ روپے کی بچت ہوئی ہے. لیکن وفاق والوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ سلیقہ نہیں دیا ہے کہ کم از کم پورے پاکستان میں دور حدیث میں جو اول آتا ہے اس کو تو ایک قلم خرید کے دے. نہیں نہیں، دادا کتاب البخلا دا جاہز بچی دی، دا عقل ہوتا خدا نے دور کر، عقل اشتانا نہ ہوئی کہ بکم دینا راجی. بھئی امتحان کے بعد تو انعام ہونا چاہیے، جو پاس ہو جائے، اور جو فیل ہو جائے ان کے لیے راستہ کھلا ہونا چاہیے، سیدھا گھر پہنچے. امتحان جب ہوگا تو پاس فیل ہوں گے، گھر 17 کے قریب یا 15 سوالات ہوتے ہیں پورے قرآن سے، اور اس میں صرف 5 کرنے ہوتے ہیں. بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فضلاء ہیں ان کا پرچہ علیحدہ ہونا چاہیے. بالکل فضلاء، فراغا، اور بقیہ لوگ جو ہے ان کا پرچہ، ویسے پرچے 3 ہونے چاہیے، ایک فضلاء کا، دوسرا عربی مدارس کے طلباء کا، اور تیسرا اسکول، کالج اور دنیا سے تعلق رکھنے والے حضرات.
3 قسم کے پرچے، ایک امتحان کے.
فضلاء کے ساتھ احتساب سخت ہوگا، کیونکہ لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، اور دوسرے طلباء کے ساتھ عربیت کا معاملہ بھی ہوگا، اور ان لوگوں کے ساتھ سلاست مضامین کا حساب ہوگا. لیکن بہرحال امتحان بنیادی طور پر آسان ہوگا، کیونکہ اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، ہم نے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے آسان کیا ہے. فَحَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہمارے ایک استاذ نے پرچے میں لکھا کہ سورۃ الصافات کی ایک آیت دی، اور پھر کہا کہ اس آیت پر جو اعتراض ہے اس کا جواب لکھے. تو ہمارے ایک ساتھی تھا، اس نے لکھا کہ آیت پر کوئی اعتراض مسلمان کے ہاں نہیں ہے، کافر کے ہاں ہوگا، اور اس کافر کو جواب کی ضرورت نہیں، ڈنڈے سوٹے لگانے کی ضرورت ہے. استاد جب کلاس میں آ کے بیٹھ گئے تو کہنے لگے تو ڈنڈے سوٹے لگاتا ہے،
لکھے گا کیسے؟
ابو داؤد میں لکھتے ہیں نا کہ قال ابو داؤد سے امام ابو داؤد کیا کہنا چاہتے ہیں، تو ایک طالب علم نے لکھا کہ امام ابو داؤد قال ابو داؤد سے ہم سب کو فیل کرنا چاہتے ہیں. وہ ہمارے وہ ہماری ساتویں جماعت میں وہ جنرل سائنس ہوتی ہے اسکولوں میں، اس کے ایک استاد تھے ہمارے، اس نے سوال بنایا تھا کہ بھئی زمین گول ہونے کا ثبوت پیش کرے. اس میں ایک سوال ہوتا تھا بڑا وہ کہ زمین گول ہے، اس میں بڑی لمبی چوڑی لیکچر ہوتی تھی. ایک ساتھی تھا ہمارا، اس غریب کو کچھ آتا واتا نہیں تھا، تو اس نے لکھا استاذ کو لکھا کہ پیپل کا پتہ دیکھو زمین بھی گول ہے. اتنا لمبا لمبا اپنا نام لکھ دیا نیچے. تو جب اسمبلی میں نتیجے سنا رہے تھے تو کہا کہ ایک لڑکے نے ایسا لکھا ہے، اس کو کیا سزا ہونا چاہیے؟ کسی نے کہا اس کو مار ہے، کسی کان پکڑو ہے. اس نے کہا نہیں نہیں یہ تو امتحانی مسئلہ ہے، جیسے اس نے لکھا ایسا جواب دیا جائے گا. تو استاد نے اس کے ساتھ نیچے لکھا کہ اینک لگا کے دیکھو نمبر بھی گول ہے، صفر دے دیا نا اس کو. تو جو بغیر ضرورت کے اور بے موقع تحریر کریں گے وہ بھی اینک ابھی سے اپنے لیے بنوا دے تاکہ ان کو ایک کے بجائے دو انڈے دے دیے جائے. اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں کہ امتحان لیا اللہ نے ان کے دلوں کا پرہیزگاری کے لیے. لہم مغفرت، ان کی مغفرت ہو گئی. واجر عظیم، اور اجر بڑا ملے گا. صحابہ کی شان، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک وہ لوگ جو پکارتے ہیں آپ کو کمروں کے پیچھے سے. حضرت گھر میں ہیں اور وہ باہر کھڑے ہیں، یا محمد اخرج لنا، یا محمد یا محمد، یا اللہ یا محمد. اللہ فرماتے جو لوگ آپ کو گھر کے باہر سے آواز دیتے ہیں، اکثر ہم لا یعقلون، اکثر ان کے بے عقل ہیں. پیغمبر کمرے میں زندہ موجود ہے اور باہر ایک شخص نے آواز دی، اللہ فرماتے لا یعقلون. تو جو پاکستان سے یا محمد کہتے ہیں وہ کون ہے؟ ہم حمارون، ہم الخنازیر، وکلاب ہذہ الامہ، اس امت کے بدنام زمانہ. پھر یہاں سے جو آواز دے رہے، یا رسول اللہ، یا غوث الاعظم، یا علی، اکثر ہم لا یعقلون، بے عقل قوم. تو بے عقل کیا چیز ہے؟ بے عقل جانور ہے، اور جانور میں مذموم کون سا ہے؟ کتا اور خنزیر اور گدا. لا یذکرون اللہ ابدا، جو کبھی اللہ کا نام نہیں لیتے. تو حاصل کلام کا یہ نکلا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور سے یا محمد یا آواز دے کر پکارنا، یا کسی بھی اللہ کے نیک ولی اور کامل کو دور سے پکارنا، یہ انسان نہیں، حیوان نہیں، بدترین کائنات کا کام، بدترین کائنات. تو پتہ چل گیا کہ یا محمد بے ادبی ہے، اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ جو آپ کو کمرے کے باہر سے آواز دیتے ہیں اکثر ان کے بے عقل ہے. اکثر اس لیے کہا کہ بعض ایسے ہوں گے جن سے بے خیالی میں کلمہ نکلاؤ، جن کو ابھی تک مسئلہ معلوم نہیں تھا وہ بے خیال ہے، اب مسئلہ معلوم ہوا اب سب سے بڑا گناہ ہے. مساجد میں لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد، گھروں میں لکھا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد، توبہ استغفر اللہ، لا یعقلون، بے عقل لوگ. ولو انہم صبروا، اور اگر یہ صبر کر لیتے، حتی تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ باہر آ جاتے ان کے لیے، لکان خیر اللہم، بہتر تھے ان کے لیے. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والے، رحم کرنے والے. صحابہ معاف ہے، صحابہ معاف ہے، ان کی اصلاح ہو گئی، آئندہ کبھی بھی ایسا نہیں کیا، لیکن شریعت مکمل ہو چکی ہے اور یہ اب بھی یا محمد کہتے ہیں، اس لیے یہ معاف نہیں. حتی تخرج الیہم کے اندر اشارہ ہے کہ حضرت کو اگر حضرت باہر آ بھی گئے پھر بھی آواز دینا ٹھیک نہیں، جب تک کہ ان سے نہ پوچھے کہ آپ کیسے آئے. الیہم، حضرت باہر اپنے کام سے جا رہے ہیں، آپ پیچھے پڑ گئے، بے ادبی ہے. عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں میں جس سے بھی علم پڑھتا اس کے گھر کے باہر انتظار کرتا، کبھی آواز نہیں دی. وہ صحابی وہ بزرگ باہر آ کے کہتے کہ اے ابن عم رسول اللہ کیوں نہیں پکارا؟ کہ میں ان کو کہتا کہ آپ رسول اللہ کے مقام پر ہیں اور ان کو پکارنا منع ہے، اس لیے آپ کو باہر سے بلانا غلط ہے. کیسے بہترین آداب ہے. یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو ان جاءکم فاسق بنبأ، اگر آ جائے تمہارے پاس غیر محتاط آدمی خبر لے کر. اللہ، خبر دو قسم کی ہے، ایک محتاط کی تحقیق کر کے، ہے غیر محتاط کی بغیر تحقیق کے اس کو فاسق کا. فتبینو، تحقیق کیا کرو، ان تصیبو قوما بجہالا، کہیں حملہ نہ کر بیٹھو ایک قوم پر نہ سمجھی میں. فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، پس ہو جاؤ گے جو تم کر چکے ہو شرمندہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو ایک قوم کے پاس زکات لینے بھیجا تھا، وہ لوگ کافی دنوں سے منتظر تھے اور شہر کے باہر بیٹھے تھے، ان کو دیکھ کے اندر چلے گئے، لیکن اتفاق سے ان میں اور ان میں پہلے کئی ناچاخی رہی تھی، اس نے سمجھا کہ مجھ سے بدلہ لینے کے لیے جمع ہوئے، یہ واپس آ گئے کہ وہ زکات نہیں دیتے. جب تحقیق کی گئی تو بات دوسری نکلی، اس پر اللہ نے یہ تنبیہ کی. پتہ چلا کہ خبر واحد معتبر ہے لیکن خبر فاسق معتبر نہیں. علامہ آلوسی بغدادی نے روح المانی کے اندر لکھا ہے کہ چونکہ صحابہ کرام انبیاء اور معصومین نہیں ہیں، اس لیے دنیا کے نظام میں ان سے بشری خطا اور گناہ سرزد ہو چکے ہیں، اور اس پر ان کو تنبیہ اور وعید بھی کی گئی ہے، لیکن انجام کار وہ معاف ہے، اس لیے ان پر بعد میں طعن جائز نہیں ہے. وَعَلَمُوا، جان لو، أَنَّ فِيكُمْ رسول اللہ، بے شک تم میں خدا کے پیغمبر ہے. وہ تحقیق کر سکتے ہیں. لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِّنَ الْأَمْرِ، اگر وہ تمہاری اطاعت کر لے بہت سارے کاموں میں، لعنت تم پریشان ہو جاؤ. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، لیکن اللہ نے محبوب بنایا تم کو ایمان. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، اور خوبصورت بنایا تمہارے دلوں میں. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور ناپسند کر دیا تم کو کفر، گناہ اور معصیت. أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، یہ لوگ واقعی بامراد ہیں. فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً، یہ فضل اللہ کا احسان. وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ علم و حکمت والے ہیں. دیکھو، ایک شخص کو صرف ایک لفظ کہا گیا فاسقن، تو انعام کتنا بڑا ہے. حبب الیکم الایمان، ایک. زینوا فی قلوبکم، دو. کرہ الیکم الکفر، تین. والفسوق، چار. والعصیان، پانچ. اولئک هم الراشدون، چھ. فضلا من اللہ، سات. ونعمہ، آٹھ. آٹھ دس نعمتوں سے نوازا، ایک صرف فاسق کہنے پہ. اتنی بڑی شان ہے صاحب. آیت میں اشارہ ہے کہ دین کی اطاعت کرنی ہے. لو یطیعکم فی کثیر من الامر، دین کو اپنا تابع نہیں بنانا ہے. صحابہ کے دلوں میں ایمان محبوب تھا اور ان کے دل ایمان سے آراستہ تھے، کفر، فسق اور عصیان ان کو ناپسند تھا، یعنی ان چیزوں کا صدور ان سے تقریباً ناممکن تھا. اشارہ ہے کہ وہ جو خبر بغیر احتیاط کے دی گئی ہے وہ ناسمجھی میں ہے، بے جہالت، عمدن نہیں ہے. اب اس کی حیثیت اور کمزور ہو گئی. صرف یہ نہیں کہ بے احتیاطی ہو سکتی ہے، بلکہ مسلمانوں میں جنگ تک نوبت پہنچ سکتی ہے. وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اور اگر دو گروہوں نے مسلمانوں کی آپس میں لڑنا شروع کیا، فاصلحوا بینہما صلح کر لو دونوں کے درمیان، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى اگر سرکشی کی ان میں سے ایک نے دوسرے کے خلاف، فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي پس اگر زیادتی کی ایک نے دوسری پر، پس قتال کرو اس طریقے سے یعنی اس جماعت سے، تبغی جو زیادتی کر رہی ہے، حَتَّى تَفِيَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ یہاں تک کہ یہ لوٹ آئے اللہ کے فیصلے کے لیے،
اس کو بند کر دیجیے کہ یہ واپس نہ آئے، اس کو باہر سے بند ہوتا ہے کہ یہ بند ہو جائے، یہ دونوں اندر نہ آئے دوبارہ. وہ بابو صاحب بھی نہیں ہے نا، بابو صاحب بھی کہیں سفر پہ، پروفیسر صاحب. قریب بیٹھتے ہیں اور قریب بیٹھنے کے اہل نہیں ہے، لائق نہیں ہے، تو نتیجہ یہ ہے کہ بس جب بھی دیکھو تو جیسے ناچنے والی ہوتی ہے نا، ناچنے والی کی طرح بار 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 اٹھیں گے، بار بار اٹھیں گے. اس طرح بیٹھنے کی ضرورت کیا ہے؟ یا تو وہ غیرتی لڑکا بیٹھے کہ جو آخر تک جگہ سے نہیں لے. یہ غیرت رجیان. خام خواب محب اشتبارہ ولی بالکل. اگر دو گروہوں نے مسلمانوں کے آپس میں لڑنا شروع کیا تو تم صلح کر لو دونوں کے درمیان. مسلمانوں میں جنگ ہو سکتی ہے، دو بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے، دو بہنوں میں جنگ ہو جاتی ہے، دو بھاوجوں میں، پڑوسنوں میں، دو طالب علموں میں لڑائی ہو جاتی ہے. پہلا کام کیا ہے؟ اصلاح. دوسرا کام، جس کی زیادتی معلوم ہو جائے اس کو سزا. آج تو تم اٹھے اہلیت یہ ہے کہ قطن باہر نہ جائے، ایسے خواہ خواہ گی. تم لوگوں کی اصلاح نہیں ہوئی، جتنے دیکھو تھی ہوتی آن کلو تھی. ایسے کورم ہے جو پورا کر دے کہ ہم نے تفسیر پڑھی، نمبر نمبر سے دونوں اٹھیں گے. چابی ہوتی تو تم باہر ہوتے دونوں، یہاں تمہاری ضرورت ہی نہیں تھی. وہ تو تم لوگوں کا اعلی کار ہے پکا، خود وہ ایسا ہے تو آپ کو کیا سنبھالے گا. فرمایا کہ جس جماعت کا ظلم معلوم ہو گیا ان کو سزا دے دو. جب دو فریق کے درمیان آپ صلح کریں گے تو یا تو صلح ہو جائے گی، جس نے ظلم کیا وہ معافی مانگ لے گا اور مظلوم اس کو معاف کر دے گا، صلح ہو گئی. یا یہ کہ ایک فریق کی زیادتی معلوم ہوئی اور وہ باز نہیں آتی تو آپ مظلوم کے ساتھ مل کر اس ظالم کا ہاتھ توڑے. یہ قرآن کہتا ہے، فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى پس اگر زیادتی کی ان میں سے ایک نے دوسرے کے ساتھ، فَقَاتِلُ الَّتِي تَبْغِي پس قتال کرو اس فرقے سے جو زیادتی کرتا ہے، حَتَّى تَفِيَا حَتَّى تَرْجِعَا یہاں تک کہ لوٹ آئے، إِلَى أَمْرِ اللَّهِ اللہ کے فیصلے کو. فَإِن فَاءَتْ پس اگر وہ واپس آئے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا پس صلح کر لو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اور برابری کرو. ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ تعالی چاہتے ہیں انصاف کرنے والوں کو، پسند کرتے ہیں. امام راضی نے لکھا ہے کہ پہلے فرمایا اصلحوا اور اب فرمایا کہ عدل کر لو اور اقساط کر لو. دیکھو جب دو فریق لڑ رہے ہیں اور ایک کا ظلم معلوم ہو جائے اور پھر کبھی صلح ہونے لگے تو آدمی اس ظالم کے بارے میں دل میں کینہ رکھتے ہیں. فرمایا نہیں، بس جب موقع عدل کا آ گیا تو عدل پورا کرو. انما المؤمنون اخوتن بے شک مسلمان آپس میں بھائی ہیں. فاصلحوا بین اخویکم پس صلح کر لو بھائیوں میں. واتقوا اللہ اللہ سے ڈرو لعلکم ترحمون تاکہ تم پر رحم ہو جائے. اس میں اشارہ ہے کہ جو لوگ مسلمانوں کے درمیان مصالحت کر دیں وہ مسلمانوں کے سب سے بڑے خیر خواہ ہے. اور اس میں اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے جنگ و جدال ختم کرنا ان کے ساتھ بہت بڑا بھائی چارہ ہے، اور مسلمانوں کے جنگ و جدال ختم کرنا یہ بہترین تقویٰ ہے، ہزاروں رکعت نوافل سے بہتر ہے. اور اس میں اشارہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ صلح کا برتاؤ کرنا
یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا باعث ہے. یہ بنیادی طور پر چار مسئلے ہو گئے. پہلا مسئلہ ہے تحقیق الخبر، دوسرا مسئلہ ہے اطاعت الرسول، تیسرا مسئلہ ہے صلح بین الناس، اور چوتھا مسئلہ ہے عدل بینہم.
کچھ شرم حیا تم لوگوں میں ہونا چاہیے، شرم و حیا، وہ بیچ کے یہاں آئے ہو،
سارا مضمون تم برباد کرتے ہو، تیری کس شیطنت کی وجہ سے یہاں بیٹھتے خام و خال. بازاری لوگوں میں اتنی کم اصل پن نہیں ہوتی، وہ بھی ایک اشارہ سمجھتے ہیں، جب بھی دیکھو یہ اٹھیں گے جائیں گے، ان کو بہت ضرورت ہے باہر جانے کی، اور یہاں بیٹھے ہوئے جی مولانا کے ساتھ بیٹھے، شرم نہیں آتی. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، مذاق نہ اڑائے ایک قوم دوسری قوم کا. علماء نے عام طور پر یا قوم من قوم بمانے رجل من رجل لیا ہے، لیکن صیغہ جمع کا ہے، قوم کا حکمت موجود ہے. ایک آدمی دوسرے آدمی کا مذاق اڑائے برا نہیں لگتا، تکلیف تو تب ہوتی ہے کہ ایک جمگٹے کے سامنے آپ نے اس کا مذاق اڑایا، پوری جماعت کے سامنے بے عزتی تو تب ہوتی ہے. اس لیے اگر سامنے آپ نے کسی کو تنبیہ کی تو وہ اتنی غلیظ نہیں ہے، لیکن جب وہ غائبانہ جملہ بنے گا اور پہنچے گا تو تکلیف بہت زیادہ ہوگی. عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے کہ وہ بہتر ہو ان سے. بھائی جس شخص نے جس کا مذاق اڑایا، بہت ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں مرتبے میں وہ زیادہ بہتر ہو. تو اپنے سے بہتر کا کوئی مذاق اڑاتا ہے، آپ والد کا مذاق اڑاتے ہیں، والدہ کا اڑاتے ہیں، نانی اور دادی کا اڑاتے ہیں، آپ کبھی استاد کا اڑاتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں. ولا نساء من نساء، اور نہ عورتیں عورتوں کا. عسى ان یکن خیرا منہن، ہو سکتا ہے وہ عورتیں بہتر ہو ان سے. ولا تلمزوا انفسکم، اور نہ تان کرو ایک دوسرے پر. لمز کے معنی ہے روبرو عیب نکالنا، ایک حمز ہے دوسرا لمز ہے. اور نہ تان کرو ایک دوسرے پر، بھائی جب آپ اس کا عیب نکالتے تو پھر آپ کا نکالے گا، تو نقصان معاشرے کا ہو جائے گا. ولا تنابزوا بالالقاب، اور نہ نام بگاڑو، تنابز بالالقاب نام بگاڑ. کسی کو ایسے نام سے یاد کرنا کہ اس کو تکلیف ہوتی ہو، یہ ناجائز اور حرام ہے. نام بگاڑنا، نام اس کا پورا عبد الرزاق ہے، آپ اسے رزاق کہہ رہے ہیں، پورا نام لینا چاہیے. بعض قوموں میں عجیب عادت ہے، محمود کو مودی کہے گا، حمید کو میدی کہے گا، یہ ان کی خاص خصلت بنی ہے. تنابز بالالقاب ان کو وراثت میں ملی ہے شیطان سے. ہمارے استاد حضرت مولانا لطف اللہ صاحب تشریف لائے تھے، جب حضرت چلے گئے تو ایک نمازی مجھ سے پوچھتے ہیں، لطفی صاحب چلے گئے؟ لطفی صاحب، میں حیران ہو گیا، میں نے کہا یہ دیکھیں. بہرحال ہمارے یہاں کے جو حضرات ہیں ان کی اصلاح بہت ضروری ہے. پختونوں کے ہاں اپنے لوگ نام نہیں بگاڑتے. ہمارے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا، اس کا نام گوہر علی خان ہوگا، لیکن ہم اس کو گوہرے کہتے تھے. تو میں اس کے گھر گیا، ان کی والدہ سے پوچھا، چھوٹا تھا، گوہرے کورس تھا، ماں تو وہی خلد ماں تھا شاہ بولے اور تو گوہرے وے گوہر علی خان اور تو آیا. اس کی والدہ بڑی خف ہو گئی کہ میرے بیٹے کا نام گوہر علی خان ہے اور آپ اس کو گوہرے بول رہے. خلد ماں تھا شاہ بولے وہ تو گوہرے وے گوہر علی خان اور تو آیا کرا. لیکن یہاں تو ماں باپ نام بگاڑتے ہیں پیار محبت میں. اب یہ ایک مسئلہ اختلافی ہے کہ اگر نام مختصر ہو جائے اور اس شخص کو برا نہ لگے تو بظاہر جواز معلوم ہوتا ہے. ولا تنابزوا بالالقاب، مولانا محمد موسیٰ صاحب لاہور والے نے مجھے خط لکھا تھا کہ مجھے موسیٰ خان نہ لکھے، اور میں اس کو تنابز بالالقاب سمجھتا ہوں، تو لکھنا تو میں نے بند کر دیا، لیکن میں نے ان کو مفصل جواب لکھا کہ مولانا اشرف علی صاحب تو اپنے نام اشرف علی خان پر فخر کرتے ہیں، اشرف السوانح صفحہ 4، اور بہت سارے علماء کے نام لکھے، اور ترکیہ کے ہمارے جتنے اکابر تھے، تغرا خان اور بغرا خان، سب خوانین تھے، خان کے معنی ہیں وہاں معتبر آدمی. بیس الاسم الفسوق بعد الایمان، برا نام ہے گناہ کا ایمان کے بعد، یعنی ایک شخص مسلمان ہو چکا ہے پھر کفر کی یاد دلاتے. ومن لم یتوب، جو جس نے توبہ نہیں کی، فاولئک هم الظالمون، پس یہ لوگ ظالم ہوں گے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اجتنبوا کثیرا من الظن، بچو بہت سارے بدگمانی سے. سبحان اللہ، بدگمانی مت کرو. بھئی ایک شخص آ رہا ہے ملنے کے لیے، آپ کہتے جیب کاٹنے آ رہا، کوئی بات ہے؟ ایک عورت جا رہی ہے اور آپ اس کے بارے میں نامناسب بات کہتے، سوچتے کیوں؟ سوچتے اپنا ذہن کیوں گندا کرتے؟ صوفی کرام کے نزدیک سوء ظن مسلمان کے بارے میں کفر کے برابر گناہ ہے، بزرگان دین کے نزدیک. اچھا سوچا کرو، ظن المومنین خیرا، مسلمانوں کے بارے میں بہترین سوچا کرو. کسی مسلمان کو اچھا کہنے کی دلیل کی ضرورت نہیں، برا کہنے کے لیے دلیل چاہیے. اے ایمان والو، بچو بہت زیادہ گناہوں سے، بدگمانیوں سے. ان بعد الظن اسم، بے شک بعض گمان تو بالکل گناہ ہے. بھئی وہ اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے اور آپ کہتے ہیں ایک عورت کے ساتھ جا رہا ہے، اس کا بیٹا اس کے ساتھ پڑھ رہا ہے اور آپ کہتے ہیں جی اس نے لڑکا اپنے ساتھ رکھا ہے، تو گناہ نہیں ہے؟ یہ تو معاشرے کو تباہ کر رہا ہے اور اپنا ایمان برباد کر رہا ہے. ولا تجسسو، کھوج نہ لگاؤ. اس لیے فقہا نے منع کیا ہے کہ کسی کے گھر جا کے آپ تحقیق کر لے کہ یہ کھانا کہاں سے آیا، بدگمانی ہے. کہاں سے آیا؟ مسلمانوں کا گھر ہے حلال کھانا، اگر آپ کو نہیں چاہیے تو آپ احتیاط کر لیں، آپ عذر کر لیں کہ میں معذور ہوں، لیکن کھانے کو برا نہیں کہہ سکتے آپ. بغیر دلیل کے کسی کے رزق حلال کو حرام کہنا گناہ کبیرہ ہے. ولا یغتب بعضکم بعضا، غیبت نہ کرے بعض تمہارے بعض کی. غیبت اس کو کہتے کہ پس پشت ایسی بات کر لے کہ اگر اس کے سامنے کہی جائے تو وہ برا مان لے. اب اگر وہ بات اس میں نہیں ہے اور آپ نے کہی، فقد بہت، یہ تو تہمت ہے، اور اگر واقعی ہے اور آپ نے غائبانہ کہی تو فقد اغتبت، آپ نے اس کی غیبت کی. چھ مقامات ہیں جہاں غیبت جائز ہے. استاد شاگرد کی ہے جو کرے، ماں باپ اولاد کی کرے، بادشاہ رعایا کی کرے، قاضی فریقین کی کرے، اور دلال مبی کی کرے، اور محدث راوی کی کر لے. چھ مقامات نووی نے شرح صحیح مسلم میں لکھے ہیں. خلاصہ اس طرح سمجھو کہ اگر کسی کی پس پشت برائی میں اس کا فائدہ ہے، استاذ کو کہا تھا کہ اصلاح کر لے، والدین کو کہا تھا کہ اس کو منع کر لے، یا اس کے شر سے کسی کو بچانا ہو، یا اس فعل کی شناعت بتانی ہو، تو اجازت. حاصل کلام کا یہ نکلا کہ علماء جو کریں گے وہ غیبت نہیں ہوگی، اور عوام جب بھی کریں گے وہ غیبت ہوگی، کیونکہ علماء حکمتوں میں سے کسی ایک حکمت کا ارتکاب کریں گے، اور یہ نیا سبق ہے، دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا ہوا. یہ تو واضح ہے کہ مسجد میں عوام کی سیاست ناجائز ہے کہ پیپل پارٹی والے اور نیشنل ڈیموکریٹ والے جلسہ کر لیں، کیونکہ وہ فسق و فجور ہے. لیکن مولانا فضل الرحمن اور سمیع الحق جلسہ کر سکتے ہیں، وہ علماء ہیں، وہ اور ان کے لوگ مسجد کے پورے احترام کے ساتھ سیاسی امور بیان کریں گے. تو جیسے مسجد میں علماء کی سیاست جائز نہیں واجب ہے اور عوام کی سیاست ناجائز و حرام ہے، یہی حال امر مغیب کا بھی ہے. نغیبت کرے باس تمہارے باس کی، ایحب احدکم، آیا چاہتا ہے کوئی بھی تم میں سے، ایاکل لحم اخیہ میتن، کہ کھائے گوشت اپنے بھائی مرے ہوئے کا، فکرہتموہ، پس تم اس کو ناپسند کرتے ہو. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ تواب الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے رحم کرنے والے ہیں. دیکھو ایک تو انسان کا گوشت، پھر بھائی کا گوشت، پھر وہ بھی مرے ہوئے کا گوشت. ایک تو آپ کا بھائی ہے مسلمان ہے، دوسرا وہ انسان ہے، تیسرا وہ موجود نہیں ہے. موجود نہ ہونے کو میت کہہ دیا، میت کہہ دیا، میت مرا ہوا. یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، میں نے پیدا کیا تم کو ایک مرد اور عورت سے، آدم و حوا سے. الناس فی عالم التمثال سواؤ، ابوہم آدم والام حوا. شاعر نے کہا ہے، الناس فی عالم التمثال سواؤ، ابوہم آدم والام حوا. لوگ سب اس حیثیت سے برابر ہے کہ آدم اور حوا ماں باپ سے پیدا ہے. وجعلناکم شعوبا وقبائل، بنایا ہم نے تم کو بڑے قبیلے اور چھوٹے، لتعارفوا، کے پہچانو ایک دوسرے کو. آپ کہاں کے رہنے والے ہیں؟ سندھ کے. کون سا ملک ہے؟ پاکستان. پہلے آپ کہیں گے پاکستان کا، کون سا علاقہ؟ سندھ کا. کس جگہ کا؟ نواب شاہ کا. تو یہ اس کا مقصد کیا ہے؟ پہچان. آپ کہاں کے رہنے والے؟ صوبہ سرحد. کہاں کے؟ پشاور. کہاں کے؟ شہباز گڑھ. بڑے قبیلے کے بعد پھر چھوٹے ذکر ہوتے ہیں، شعوب شعب، بڑا قبیلہ، قبائل قبیلہ، چھوٹا حصہ اس کا. ان اکرمکم عند اللہ یتقاکم، بے شک معزز اللہ کے ہاں تمہارا تقوی دار ہے. اور تقوی دار اس امت کا حضرت ابوبکر صدیق ہے، سورۃ لیل میں ہے. ویتجنبها الاتقى، بہت بڑے تقوی دار. تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل هذه الامه ابو بکر. ان اللہ علیم خبیر، بے شک اللہ علم و خبر والے ہیں. قالت الاعراب آمنا، کہنے لگے دیہاتی لوگ ہم ایمان لائے. قل لم تؤمنوا، آپ فرمائے تم ایمان نہیں لائے. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن یہ کہو کہ ہم اسلام لائے ہیں. مطلب یہ ہے کہ تم یوں نہیں کہہ سکتے ہو کہ مومن ہو، ہاں جماعت المسلمین والے ہو. جماعت المسلمین کون ہے؟ ولما يدخل الايمان في قلوبكم، داخلی نہیں ہے ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں. جماعت المسلمین کے معنی ہیں جن کے دل ایمان سے خالی. جماعت المسلمین حقیقت میں جماعت الکافرین ہے. اور یہ قرآن کہتا ہے، سورۃ حجرات کہہ رہی ہے. میں نے ان کے خلاف جو رسالہ شائع کیا ہے اس کے اوپر اس آیت کو لکھ کے ترجمہ کیا ہے. قل لم تؤمنوا، آپ فرما دیجئے تم مومن نہیں ہو. ولیکن قولوا اسلمنا، لیکن کہنے کو مسلمین ہو، صرف برائے نہ مسلمین. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، داخل نہیں ہے ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں. وَإِن تُطِعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم کہا مانو اللہ اس کے رسول کا، لا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، نہیں ضائع کرے گا تمہاری نیکیوں میں سے کچھ بھی. ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں. مسئلہ ایمان و اسلام کا گمگیر ہے. صرف دو باتیں یاد رکھو، ایمان کا نام ہے معتقدات کا اور اسلام نام ہے عملیات کا. کبھی عقیدہ پہلے آ جاتا ہے، عمل بعد میں، مومن ثم مسلم. کبھی اعمال پہلے ہوتے ہیں، عقیدہ بعد میں بن جاتے ہیں. اسلم ثم آمر، انجام کار دونوں ایک ہیں.
یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتی ولا تموتن الا وانتم مسلمون وسماکم المسلمین. لیکن اس جماعت کا یہ کہنا کہ مسلم کے علاوہ کوئی اور نام نہیں ہے پرلے درجے کی حماقت اور بے دینی ہے. کنتم خیر امت, اللہ نے نام رکھا خیر امت, ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, امت مسلمہ. تو کتنے سارے نام تو قرآن نے ذکر کیے, خود صحابہ کے کتنے نام آئے, راشدون آئے, مفلحون آئے, مہتدون آئے, مقتدون آئے, سب نام ہیں. انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ, بے شک ایمان والے وہ ہے جو ایمان لے اللہ اس کے رسول پر, ثم لم یرتابوا, پھر شک تک نہیں کیے, وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ, اور جہاد کیا اپنے مال و جان سے اللہ کے راستے میں, اولئک هم الصادقون, یہ لوگ سچے ہیں. قل تعلمون اللہ بدینکم, فرماؤ تم بتانا چاہتے ہو اللہ کو اپنے دین کے بارے میں, واللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض, اللہ جانتے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں, واللہ بکل شیء علیم, اللہ سب کچھ جاننے والے ہیں. یمنون علیک ان اسلموا, یہ احسان جتلاتے ہیں آپ پر کہ اسلام لائے ہیں. کچھ لوگ آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اسلمنا وقاتلنا لا ربا ولم نقاتل, کا حضرت ہم تو اسلام لائے, آپ کے ساتھ جہاد کیے, کتنے احسانات ہیں ہمارے. تو جواب, قل لا تمنوا علی اسلامکم, آپ فرمائیے مت جتلاؤ مجھ پر اپنے اسلام, یہ مت جتلاؤ کہ ہم تفسیر پڑھنے آئے, بل اللہ یمن علیکم, بلکہ اللہ نے احسان کیا تم پر کہ ایسا بہترین موقع دیا, ایسی فرصت دی, ایسے بہترین ماحول نصیب کیا, ان ہداکم للایمان, کہ تمہیں توفیق دی ایمان کی, ان کنتم صادقین, اگر تم سچے ہو, ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض, بے شک اللہ جانتے غیب آسمان و زمین کا, واللہ بصیر بما تعملون, اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو تم کرتے ہو.